والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسرو. چھبیسویں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ارشاد باری ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب ہوا یا جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور ان کے کردار کی اصلاح ہو گئی اور انہوں نے نیک کام کیے بھلے کام کیے وآمنوا بما نزل علی محمد اور اس کتاب کے ماننے کا حق ادا کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اس آیہ کریمہ میں ایک بہت ہی عجیب بات ہے جو شاید سرسری ترجمے سے تو نظر نہ آئے لیکن کوئی بھی آدمی ذرا سا بھی اس پہ فکر کرے غور کرے تو سمجھ لے گا کہ آیت شروع ہوتی ہے جو لوگ ایمان لائے اور صرف ایمان نہیں لائے وعمل الصالحات انہوں نے نیک کام بھی کیے. ایمان لانے سے مطلب ہے تمام ضروریات دین پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، فرشتوں کے وجود کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا، آخرت کو ماننا، تمام ضروریات دین پر یقین کرنے کا نام ہے آمن. اور یہ مان کر ہی کسی کو عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ عمل میں صلاحیت از خود پیدا نہیں ہوتی، صلاحیت پیدا ہوتی ہے جب اس عمل کا حکم اللہ اور اللہ کا رسول دیتا ہے یا اس عمل کی تائید جب اللہ کا نبی کرتا ہے تو عمل صالح ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جاتا ہے یا اللہ کا نبی جسے رد فرما دیتا ہے وہ غیر صالح ہو جاتا ہے. اب ایک کام ہے کہ ہم رزق کماتے ہیں، اس کے بے شمار ذرائع ہیں، تو اگر محض رزق کمانا مقصود ہو تو وہ جوئے سے بھی کمایا جا سکتا ہے، چوری ڈاکے سے بھی کمایا جا سکتا ہے، رشوت لینے سے بھی کمایا جا سکتا ہے. اگر اس کے کمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شامل ہے اور جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیے ان طریقوں سے کمایا جاتا ہے تو وہ کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اور افضل ترین عبادت ہے رزق حلال کا کمانا. عبادات میں صرف نماز روزہ نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. حصول رزق حلال بھی اسی طرح فرض عین ہے جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض عین ہے، اور کسی فرض پر عمل کرنا ہی تو عبادت ہے. اسی رزق کو جب خرچ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ عبادت بن جاتا ہے. حدیث شریف میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے بچوں کو بھی جو کچھ کھلاتا ہے، گھر والوں پر جو خرچ کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ، گھر والوں کا نان نفقہ تو اس کے ذمہ واجب ہے، اللہ نے اس پر مقرر کر دیا. تو فرمایا اللہ کی اطاعت ہی تو عبادت ہوتی ہے. اگر اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس پر اور وہ اسے ادا کرتا ہے، تو اللہ کی اطاعت ہی کا نام تو عبادت ہے. پھر تو وہی عبادت ہو گئی نا. جس طرح صلات اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا عبادت ہے. حج اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا عبادت ہے. اسی طرح اہل و عیال کا نان و نفقہ بھی تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے بندے پر، اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. تو اب یہی رزق کا معنی اور اس کا خرچ کرنا عمل صالح بھی ہے. اور اگر یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو جائے تو وہی غیر صالح ہو جائے. تو یہاں یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اب اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم. خصوصی طور پر اس بات کا یقین کرنا کہ یہ سارے کی ساری نعمت جو ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف سے نصیب ہوئی ہے، اس کی وساطت سے نصیب ہوئی ہے، آپ کے وسیلے سے نصیب ہوئی ہے. قرآن کریم ساری مخلوق کو آواز دیتا ہے، یا ایھا الناس کہتا ہے، ہدل للناس ہے، ساری مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے. اور اللہ کے ہر بندے سے بات کرتا ہے، کافر ہے تو اسے تنبیہ کرتا ہے، ترغیب و ترہیب سے بات کرتا ہے، مومن ہے تو اس کی تائید کرتا ہے، اس سے اللہ کے انعامات کا وعدہ کرتا ہے. لیکن یہ سعادت نصیب کس طرح سے ہوئی؟ فقہا لکھتے ہیں کہ بچہ جب ہوش سنبھالے تو اسے یہ یاد دلاؤ کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے، جو مکہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ ہجرت فرمائی، میں ان کو اللہ کا نبی مانتا ہوں. اس طرح سے ساری خدائی سے الگ کر کے، پہچان کر کے، ایک ہستی کو متعین کر کے مانا جائے. نبوت وحی ہے، وحی چیز جو ہوتی ہے موہوب لہو کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہے. جس طرح آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ باپ اپنی جائیداد، باپ نے ایک بیٹے کو حبا کر دی یا کسی دوست کو حبا کر دی، اب حبا کرنے کے بعد جب اسے قبضہ دے دیا تو وہ خود بھی واپس نہیں لے سکتا، پھر وہ اس کی ملکیت ہوگی. اسی طرح نبوت وحی ہوتی ہے، اللہ کریم عطا کر دیتے ہیں اور نبوت واپس لی نہیں جاتی. رب العالمین جسے نبی بناتے ہیں پھر اسے نبوت سے معزول نہیں فرماتے، اس کی ذات کا وصف بن جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی معترض اعتراض کرے، کوئی الزام لگانے والا اس پہ الزام لگائے، کوئی کسی طرح کی سازش کر کے تو اس سے وہ عظمت چھین لے، یہ ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے یہاں متعین کر دیا گیا کہ بما نزل علی محمد. اب اس بما نزل میں صرف قرآن نہیں ہے، اس میں حدیث بھی موجود ہے. جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن تو وہی مطلب ہے، وہ وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو اللہ ہی کا کلام ہے، الفاظ و حروف اور جملے، فکرے، محاورے، سارا کچھ اللہ ہی کا ہے. حدیث وہ ہے جو نازل تو اللہ کی طرف سے ہوئی، مفہوم اللہ کا ہے، بات اللہ کی ہے، لیکن الفاظ، جملے، فکرے یہ محمد الرسول اللہ کے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ ارشاد نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی. جیسے آج صبح یا کل یہاں بیان ہو رہا تھا کہ نماز کی فرضیت تو قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کی رکعت کتنی ہے، اس میں سجدے کتنے ہیں، رکوع کہاں ہے، کس طرح سے شروع کرنی ہے، کس طرح سے ختم کرنی، یہ تفصیل تو کوئی نہیں. یہ تو ہم سنت سے لیتے ہیں، اور سنت بھی وحی الہی ہے، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ آپ بغیر وحی الہی کے، اللہ کی اجازت کے، اللہ کے حکم کے ارشاد نہیں فرماتے، تو جو تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ بھی نزل علی محمد میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وصف ذاتی بن گیا، یعنی کسی ہیلے حوالے سے کوئی بھی آپ کی ذات ستودہ صفات سے اسے الگ نہیں کر سکتا. نہ دنیا میں الگ کر سکتا ہے دنیاوی زندگی میں، نہ دنیاوی موت اسے الگ کر سکتی ہے، نہ یہ عالم الگ کر سکتا ہے، نہ برزخ الگ کر سکتا ہے، نہ ہنگامہ حشر الگ کر سکتا ہے، نہ آخرت. ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی نہیں. اسی لیے روضہ اطہر کا آج وہی ادب ہے جو جب حضور اس عالم فانی میں جلوہ افروز تھے تو جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، جو ادب لازمی تھا، روضہ اطہر کا آج بھی وہی ادب لازم ہے. اور کوتاہی یا گستاخی کرنے والا آج بھی اسی طرح معروف، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جو آج بھی گستاخی یا کوتاہی کرے گا، اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں روضہ اطہر کے سامنے، حجرہ مبارک کے سامنے کھڑے تھے مسجد میں. کوئی بدوی صحرائی مسلمان آیا، اس نے کسی سے اونچی زبان میں بات کی، تو عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں، مسجد نبوی میں سنگریزے اور باریک کنکریاں بچھائی گئی تھی، بارش ہوئی کھجور کے تنوں کی، اور اس پر کھجور کے پتے ڈال کر ان پر مٹی ڈالی گئی تھی، چھت تھی، نیچے فرش کچا تھا. تو محراب سے چھت ٹپکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، تو آپ کا رخ انور مٹی سے، کیچڑ سے لگ گیا، مٹی لگ گئی رخ انور پر. تو صحابہ اکرام نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم کنکریاں لے آئیں اور نیچے فرش بچھا دیں تاکہ کیچڑ نہ ہوا کرے. تو وہ کنکریاں بچھی ہوئی تھی. سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کنکری اٹھا کر اس بدوی کو ماری اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا. وہ قریب آیا تو آہستگی سے فرمایا، کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں بھی گستاخی کر بیٹھوں گا تو میں تجھے درے مارتا. بارگاہ عالی میں اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہے. حجرات مبارکہ کے سامنے گلی تھی اور گلی کی دوسری طرف گھر تھا. اس گھر میں اہل خانہ میں سے کسی بندے نے یا خاتون نے دیوار میں میخ گاڑنا چاہیے, ان کو اپنی کوئی ضرورت ہوگی, کوئی کام ہوگا. تو وہ ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً پیغام بھیجا اور دو لفظوں کا جملہ تھا, لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ آواز پیدا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایزا نہ دو, ٹھک 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 نہ کرو. حالانکہ وہ گلی کے اس پار ہو چکی, حجر مبارک میں انہیں خود سنائی دے رہی تھی. انہوں نے منع فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام گاہ ہے اور یہاں شور نہیں کرو. تو نبوت خاصا ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. گویا سارے آداب, سارے احترام, ساری محبتیں, ساری اطاعتیں جو نبوت کے لیے ضروری ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کی جائیں گی. آپ یا کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت کو الگ نہیں کر سکتا. جو لحاظ, جو احترام نبوت کا ہے, جو ادب نبوت کا ہے, جو اتباع نبوت کا ہے, جو محبت نبوت سے ہے, جو عشق, جو پیار نبوت سے ہے, جو غلامی نبوت کی مقصود ہے, جو احترام نبوت کا, جو عظمت نبوت کی دل میں ہے, یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں, یہ صرف ان کے لیے نہیں جو گزر گئے, یہ صرف ان کے لیے نہیں جو آنے والے ہیں, یہ ساری کائنات کے لیے. چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں, اللہ کے سوا ساری کائنات کے لیے رحمت الہی ہیں, اور ساری کائنات کے سارے جذبے, ساری کائنات کی ساری محبتیں, ساری کائنات کے سارے عشق, ساری کائنات کے سارے پیار, ساری کائنات کے سارے احترام, ساری کائنات کی ساری قربانیاں, ساری کائنات کی ساری غلامیاں اور اطاعتیں کس کے لیے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نعمت ایمان لانے کے بعد, نیکیاں کرنے کے بعد, عبادتیں کرنے کے بعد, ذکر اذکار مراقبے کرنے کے بعد, منازل حاصل کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے. کیسی عجیب بات ہے. قرآن حکیم کی ترتیب ہی دیکھ لیں, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے, نیک کام کیے, بات تو مکمل ہو گئی. ایمان بھی نصیب ہو گیا, نیکی بھی نصیب ہو گئی, زندگی نیکی میں بسر ہو گئی, عبادات میں فرمایا نہیں, عبادات کا حاصل اسی دنیا میں یہ ہے کہ انہیں میرے نبی سے پیار ہو جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو عبادات نہیں ہے, پھر محض اٹھک بیٹھک ہے, کھیل تماشا ہے, ایمان نہیں ہے. ایک روایت ہے کہ ابو اجداد سے گلے پڑ گیا, ہم نے مان لیا, نفری میں پیدا ہو کے مسلمانوں کی مسلمان کہلانے لگے. یہ ایک حادثاتی اسلام جو ہے یہ مقصود نہیں ہے. وہ اسلام مقصود ہے جس کا حاصل اللہ کے نبی کا عشق ہو. اب ہماری دنیاوی ضروریات بھی ہیں، ہمیں آخرت کی بخشش بھی چاہیے، ہمیں صحت بھی چاہیے، بیماریوں سے پناہ بھی چاہیے، ہم یہ سب کے لیے کیا کریں؟ ہمارے پاس ساری فرصت صرف عشق و محبت کے لیے تو نہیں ہے، ہم صرف پیار ہی تو نہیں کر سکتے، ہمارے تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں، ہمیں زندہ بھی رہنا ہے۔ ما وہو الحق من ربہم، اس لیے کہ جو کچھ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا سب حق ہے، اور تم سب کے رب کی طرف سے ہے، جو سب کا پیدا کرنے والا، سب کا پالنے والا، سب کا خالق و مالک ہے۔ تو جب یہ دولت نصیب ہوتی ہے، جب عشق نبوی نصیب ہوتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کفر عنہم سیئاتہم، میں ان کی کوتاہیوں سے بھی درگزر کرتا ہوں، بحثیت انسان ان سے لغزشیں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان ہے، کفر عنہم سیئاتہم، میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور دنیا اور آخرت کے سارے کام ان کے سیدھے کر دیتا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، یہاں اس قرآن مجید میں اس کا ترجمہ لکھا ہے، ان کی حالت سنوار دی جاتی ہے۔ اب حالت تب بھی سنورے گی جب کام سیدھے ہوں گے۔ تو دنیا و آخرت کی ساری پریشانیوں کا حل بھی نکل آتا ہے، رزق کے وسائل بھی نصیب ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے صحت بھی نصیب ہو جاتی ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ دنیا تو ایک معمولی سی چیز ہے، اخروی پریشانیاں اور جہنم جیسی بلاؤں سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے، لیکن کب؟ جب وہ میرے نبی کی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ انعام انہیں نصیب نہیں ہوتا، اور رواجی طور پر سنا سنایا ایمان بھی لے آئے، عبادت بھی کرتے، فرماتے ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ مجھے ان کی ضرورت، اللہ نے کوئی نفری پوری نہیں کرنی، کوئی ووٹ نہیں لینے کہ کوئی دل سے دے رہا ہے یا ویسے ہی دے رہا ہے تو ووٹ تو دے رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں تو جان نثاری اور خلوص سے، دل سے جان نثاری چاہیے، اور وہ جان جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ نہیں فرمایا، نبی اللہ نہیں فرمایا، نام نامی لے کر فرمایا کہ بھئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہو جائے، جو ان کی ذات سے متعلق ہو جائے، اس کے لیے دنیا و آخرت کے سارے کام، ساری پریشانیاں میں دور کر دے۔ اصلح بالہم، تمام ان کے کام سنوار دیے جاتے ہیں۔ تو تمام محنتوں، تمام مجاہدوں، تمام عبادتوں کا حاصل کیا ہے؟ محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی ذات سے۔ حصول برکات کے لیے اور تصوف و سلوک میں ترقی کے لیے یا قائم رہنے کے لیے بھی یہی شرط عائد ہوتی ہے، مشائخ کے ساتھ اسی طرح سے محبت کرنا پڑتی ہے، چونکہ امین ہوتے ہیں برکات نبوت کے۔ تو جس شخص کو شیخ کی ذات سے محبت نصیب نہ ہو اسے یا تو برکات نصیب نہیں ہوتی، ہوتی ہیں تو وقتی اور لمحاتی بات ہوتی ہے، کھو بیٹھ جاتا. ہمارے شیخ المکرم حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تو میں جانتا ہوں اللہ کا احسان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا، ایک ایسی عجیب نابغہ روزگار ہستی تھی کہ تبع تابعین کے بعد 14 صدیوں کے اولیاء اللہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. 1400 سال میں جہاں بے شمار اللہ کے بندے ہوئے جن کی قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، لیکن قرب الہی میں، منازل سلوک میں اور بہت سے کاموں میں شاید دوسرے حضرات بہت آگے ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا اور جو قرب الہی اور منازل سلوک حضرت رحمت اللہ علیہ کو نصیب ہوئے، تب تابعین کے بعد کسی ولی اللہ نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا اور نہ کوئی سمجھ سکا، نہ کسی کو نصیب ہوئے. اس عظمت کے باوجود حضور آپ کی زندگی حضرت رحمت اللہ علیہ کی بالکل سادہ، عامیانہ اور ایک عام آدمی جیسی تھی. کاشتکار تھے، ذمہ داری تھی، مظاہرے تھے، لوگوں سے لین دین تھا، کاروبار کر لیتے تھے، طبیب بھی تھے، مولوی بھی تھے، مناظرے بھی ہوتے تھے، جلسے بھی ہوتے تھے، تقریریں بھی ہوتی، اس طرح ایک عام آدمی کی زندگی، وہی عام سا سادہ سا لباس، وہی عام سی خوراک، وہی عام سا اٹھنا بیٹھنا. اس عمومی زندگی میں جہاں بہت سے دوست تھے وہاں دشمن بہت زیادہ تھے. کچھ فرقے آپ کے خلاف تھے، کچھ برادری میں آپ کی ذاتی رنجشیں بھی تھیں. ایک عام زندگی جب آدمی جیتا ہے تو اسی طرح لوگوں سے معاملات ہوتے ہیں اور لوگ اپنا اپنا نظریہ رکھتے ہوتے ہیں. کچھ دعا دینے والے بھی تھے، کچھ گالیاں دینے والے بھی تھے، کچھ اعتراض کرنے والے بھی ہوتے تھے. تو بے شمار اعتراضات ہوا کرتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات پر بھی. کبھی کسی آپ نے کوئی کسی مسئلے کا فتویٰ دے دیا تو اس پہ اعتراض کھڑے ہو گئے، کبھی کسی لین دین پہ جھگڑا کسی نے کر لیا اس پہ اعتراض کھڑے ہو گئے. اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ 25 برس ربع صدی اللہ نے مجھے رفاقت سے نوازا. ربع صدی میں کسی کا کوئی اعتراض میرے نزدیک کبھی کوئی اہمیت حاصل نہیں کر سکتا. کبھی کوئی ایک رائے برابر ہوتی ہے نا اہمیت کے، فلاں بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے، شاید ایسا ہوا ہوگا، کبھی نہیں. اس لیے کہ ذات سے تعلق تھا. یہ شرط نہیں تھی کہ ذات کیسی ہے اور اس سے تعلق رکھے. جو تعلق ذات سے ہوتا ہے اس میں شرطیں نہیں ہوتی، اور جس میں شرطیں ہوتی ہیں وہ تعلق ذات سے نہیں، وہ صفات سے ہوتا ہے. تو فلاں کا رنگ گورا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں. اب رنگ گورا نہیں رہے گا تو پیار ختم ہو جائے گا. ذات سے نہیں، ایک صفت ہے نا. فلاں کے پاس پیسے ہیں، میری اس کے ساتھ بڑی دوستی ہے. وہ جب پیسے نہیں رہیں گے تو پھر دوستی بھی نہیں رہے گی. وہ تو پیسوں کے ایک صفت سے تھی نا. فلاں بڑا طاقتور ہے اور میں اس سے دوستی ہے میری، تو جب طاقت نہیں رہے گی تو دوستی بھی نہیں رہے گی. جو دوستی ذات سے ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا صورت بدل گئی، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہو گیا، وہ طاقتور ہے یا کمزور ہو گیا، وہ امیر ہے یا غریب ہو گیا. تو صفات بدلتی رہتی ہیں، ذات تو وہی ہے. تو جو دوستی ذات سے ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی، اس پہ حرف نہیں آتا. الحمدللہ مجھے اپنے شیخ کی ذات سے رشتہ نصیب. مجھ پہ کبھی کوئی اثر نہیں ہوا, کبھی کسی بات کا رائے برابر بھی فرق نہیں پڑا کہ کوئی کیا کہہ رہا, نہ تب نہ اب. معترضین خاموش نہیں ہو گئے, ابھی تک اعتراض کیے جا رہے ہیں. اور جن لوگوں کو حضرت رحمت اللہ کے زمانے میں منہ کھولنے کی جرت نہیں تھی, آج وہ حضرت کی تصانیف پہ اعتراض لکھ رہے ہیں, لیکن کوئی پرے کا میری ذات پہ ان کا اثر نہیں ہوتا. اس لیے کہ رشتہ ذات سے ہے. نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذاتِ عالی کے ساتھ ایمان جو ہے وہ چاہیے, وہ مقصود ہے. معترض اعتراض کرے, مغرب کے مفکر اعتراض کریں, مکے کے کافر اعتراض کریں, مدینے کے منافق اعتراض کریں, آج کے بے دین اور بے راہ رو فرقے اعتراض کریں, آج کے قادیانی, آج کا کوئی فرقہ ہے تو کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے, لیکن جس کا تعلق ہے اس کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان سب باتوں سے بالا تر ہو جائے, یہ مقصود ہے. اور یہی تعلق شیخ سے ہو تو برکات نصیب ہوتی ہیں اور انجام بخیر ہوتا ہے, ورنہ ساری کمائیاں لٹنے میں کوئی دیر نہیں لگتی, بنانے میں وقت لگتا ہے, گرانے میں وقت نہیں لگتا, تعمیر میں محنت لگتی ہے, تخریب میں نہیں. تو جب تک رشتہ, اس آیہ کریمہ نے یہ بتایا کہ جب تک رشتہ ایمان ذات عالی سے نہ ہوگا بات نہیں بنے گی, اور ذات عالی تک رسائی غلامی اور اتباع اور اطاعت اور عبادت سے ہوگی, اور ساری عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ ذات والا صفات سے پیار ہو جائے, تعلق بن جائے, محبت ہو جائے. ایمان کیا ہے؟ رشتہ الفت ہے, اور کیا ہے؟ اور وہ ذات سے چاہیے. جب ذات سے ہوگا تو اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی, صفات سے ہوگا تو اعتراض کی گنجائش رہے. بھائی تم نے امیر سمجھا ہوا ہے, آج کل تو وہ مقروض پھرتا ہے, اسے تو میرا تعلق تو نہ ان کے قرضے سے ہے, نہ ان کی دولت سے ہے, میرا تو ان کی ذات سے. تو موتر اس کے لیے گنجائش نہیں رہے گی. جب ذات سے رشتہ ہوگا تو اس پہ کوئی اعتراض, کوئی وہم شیطان کے پاس بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ اس کے دل میں کوئی وہم ڈالے. صفات کے ساتھ ہوگا تو اوہام کی, اعتراضات کی گنجائش. اس لیے رب جلیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لے کر ارشاد فرمایا, وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اس کو مانو جو نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جسے آپ کی ذات سے رشتہ نصیب ہو گیا, سارے منازل نصیب ہو گئے. کچھ حقیقت نہیں ہے نہ منازل کی, نہ مراقبات کی, نہ کچھ کی. ہاں, منازل کی تعین اسی اعتبار سے ہے کہ کتنا کتنا کس کو پیار ہے ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہر کے پیار کا رنگ جدا ہے, اس کی گہرائی و گیرائی جدا ہے, اس کی کیفیات جدا ہے. تو جتنا جتنا جس کو پیار ہے اتنے اتنے اس کے منازل بھی ہیں, مقامات بھی ہیں, سب کچھ نصیب. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر اس کے نبی اور رشتہ الفت کو اس کا اجر بنا دے, اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات عالی صفات سے وابستہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.